نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة للعبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، سيكون خلفاء فيكسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يزرهم من خالفهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز دوستو، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا بہت بڑا انعام، اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکات کا نزول، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر اللہ کی مہربانی ہے. ہم پر اللہ نے رحمت و شفقت کرتے ہوئے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان مبارک ایام میں ایک جگہ جمع ہو کر کتاب مقدس قرآن حکیم کا فہم و شعور حاصل کر رہے ہیں، اور رمضان مبارک کی برکات اجتماعی طور پر حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک کام اجتماع میں کیا جائے، اس کے فائدے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، بلکہ اگر نماز والی حدیث کو سامنے رکھا جائے تو 27 گنا بڑھ جاتے ہیں. اجتماع کے ذریعے سے کسی بھی عبادت، کسی بھی عمل میں بڑی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. اکیلا آدمی ایک کام کرتا ہے، اس کی طاقت صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور جب اجتماع کام کرتا ہے تو اس کی طاقت اجتماعی ہوتی ہے. جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنی ہی اس کی طاقت بڑی ہوگی. سماجیات کا یہ بنیادی اساسی اصول ہے. اس دنیا میں انسانی اجتماع ہی طاقت کا وہ مرکز اور منبع ہوتا ہے جس سے معاشرے اپنی صورت گری کرتے ہیں. افرادی قوت کا زیادہ ہونا اور ان تمام کا ایک صحیح فکر اور نظریے پر جمع ہو کر اس کے لیے اجتماعی طور پر جدوجہد کرنا، اس کے لیے سٹرگل کرنا، یہ کسی بھی اجتماع، ملک اور قوم کے لیے ترقی کا باعث ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے دین اسلام کا جو جامع نظام تشکیل دیا، اس کا بڑا گہرا تعلق اجتماعیت کے ساتھ. تمام عبادات اجتماعی ہیں. نماز کی عبادت، زکوٰۃ کی عبادت، اسی طریقے سے روزے کی عبادت، حج کی عبادت، یہ تمام عبادات ہیں جن کے نتیجے میں انسان جس اجتماع میں رہتا ہے اس اجتماع کی طاقت کئی سو گنا بڑھ جاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا ہے، کسی جگہ پر اکیلا ایک چراغ جل رہا ہو، روشنی ہو، کسی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اکیلا ایک چراغ یا ایک بلب روشن ہو، تو اس کی روشنی بہت محدود، بڑی مدھم، حقیقت میں اس کے اپنے دائرے کے آس پاس بڑی مشکل سے کیا ہے روشنی ہوتی ہے، اور خود اس چراغ کے نیچے تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک معمولی سے اپنے ماحول کے اندر وہ روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر سینکڑوں چراغ جل رہے ہیں، ہزاروں بلب جل رہے ہیں، تو ان تمام کی جو اجتماعی طاقت اور قوت ہے وہ اس پورے علاقے کو، اس سرزمین کو، اس جگہ کو بقائے نور بنا دیتی ہے۔ نور علی نور، روشنی روشنوں کے ساتھ مل کر ان کے آپس کے تعاکس، ریفلیکشن جو ہوتی ہے ان میں سے، اس سے مل کر گویا کہ پوری کی پوری فضا منور ہو جاتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ ایسے ہی اکیلا ایک آدمی وہ ایک عبادت کرتا ہے، اپنے قلب اور جسم کے اندر جو موجود اس کی روح ہے، روح حقیقی جو نقطۂ نورانی ہے، وہ جب کوئی نور والا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اس کی روشنی بڑی تھوڑی اور مدھم ہوتی ہے، بلکہ وہاں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ شیطان حملہ آور ہو کر اس کی خواہشات کو غالب کر کے اس کی تنہائی اور انفرادیت میں اس کے اس نور کو دبا لے، مایوسی پیدا کر دے، اکتاہٹ پیدا کر دے، اس کے نتیجے میں وہ چھوٹا سا جو چراغ جل بھی رہا ہوتا ہے اس کے بھی بجھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلا آدمی شیطان ہوتا ہے، اس کے ساتھ کم از کم دو بندے تو ضرور ہونے چاہیے، خاص طور پر سفر میں، جہاں کہیں مقیم آدمی اپنے گھر میں تو وہاں تو ماں باپ، بیوی، بچے، یا کہیں بھی سوسائٹی میں ہے تو دوسرے افراد کے اندر ہوتا ہے، لیکن سفر میں آدمی اکیلا ہو اور کوئی اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ شیطان، یا شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے۔ تنہائی میں ویسے بھی عجیب و غریب خیالات انسان کے دماغ پر مسلط ہوتے ہیں، اس کا قرین شیطان بن جاتا ہے۔ سوائے ان اولیاء اللہ علماء ربانیین کے جو اسی کام کے لیے تنہائی میں مجاہدہ کرتے ہیں کہ تنہائی میں بھی شیطان کو پچھاڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، وہ اولو العزم لوگ۔ اس لیے تنہائی کا چلہ کاٹنا ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی طاقت، قوت، جرأت اور ہمت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی برداشت کرنا عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ جو دوسرے افراد کے ساتھ رہے تو ٹھیک رہتا ہے، اکیلے میں تو مایوسی، غم، کوئی نہ کوئی غفلت، کوئی نہ کوئی شیطانی خیال اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ اجتماع کے اندر جب ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ انسان بھی اکٹھے ہوئے ہوں کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، کسی نیکی کے لیے، تو وہاں کے اس اجتماعی ماحول میں انسان کا دل و دماغ میں جو روشنی اس نیک عبادت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ دوسری روشنیوں کے ساتھ مل کر اس تمام لوگوں کے دلوں کو بقائے نور بنا رہی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر انسان میں جذبہ بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے، وہ بھی پوری جدوجہد اور کوشش کرتا ہے کہ اپنی غفلتوں اور کمزوریوں کو دور کرے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اجتماع کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی اصل اور بنیادی تعلیمات میں تحریف نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی ایک آدمی بھی غلط کام کرے گا یا دین کے خلاف کام کرے گا تو جو دین کے جاننے والے اہل علم موجود ہیں وہ اس کی نشاندہی کریں گے۔ ایک قاری صاحب اکیلے بیٹھے ہی پڑھ رہے ہیں قرآن تو غلطیوں کا بہت سا امکان ہے، لیکن ایک قاری اگر مصلے پر کھڑے ہو کر سینکڑوں پیچھے مقتدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھے گا، جہاں کہیں غلط پڑھے گا یا غلطی ہو جائے گی، کوئی بھول چوک ہو جائے گی، تو پیچھے بتانے والے بہت سے ہیں بتائیں گے، تو قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ اسی طرح دین کے کسی کام کرنے میں، عمل کرنے میں، کوئی ایک آدمی نماز اکیلے ہی سیکھی، اکیلے ہی پڑھنا شروع کر دیا، تنہائی میں رہا، تو پتہ نہیں نماز کی کیا شکل بگاڑ دی ہو اس نے، شیطان کے تسلط کی وجہ سے یا غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے یا بھول چوک کی وجہ سے، نہ جانے وہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، پورے طریقے سے فرائض واجبات اس کے ارکان استعمال پورے طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہی آدمی ایک مجمع کے اندر، مسلمانوں کی جماعت کے اندر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کرے گا یا غفلت سے کوئی چیز اس سے سرزد ہو جائے گی، اس کو بتانے والے بہت سے ہیں کہ بھائی یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، صحیح طریقہ یہ ہے سجدے کا، رکوع کا، قیام کا، ہاتھ باندھنے کا، نماز پڑھنے کا۔ تو اجتماعیت سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا ہے جس سے انسان تحریف سے، خود رائی سے، غلطیوں سے، بھول چوک سے بچ جاتا ہے۔ اجتماع اسی لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اجتماعیت کا خوگر بنے، انفرادیت، الگ تھلگ رہنا، یہ انسان کی بنیادی فطرت کے خلاف ہے، اس میں کبھی انسانیت سے ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی ذات میں مگن، اپنی ذات کے مفادات کے چکر میں، الجھاؤ میں رہتا ہے، اور اگر وہ انسانوں کے ساتھ رہے گا، ان کی خیرخواہی، ان کی فلاح و بہبود اس کے پیش نظر ہوگی، اس کے نتیجے میں ایک اجتماعیت استوار ہوگی، انسان دوستی پیدا ہوگی۔ ابھی رمضان المبارک کے مہینے کے جو فضائل اور جو اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو جو لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو پہلا رمضان المبارک جس میں روزے فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری میں، اس رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک جامع ترین خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں یہ بات واضح کی تھی یہ جو مہینہ اگلا آ رہا ہے یہ شہر العظیم، ایک ایسا مہینہ ہے جو بہت ہی عظیم ہے، عظمت والا ہے. اسی مہینے کے حوالے سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات بھی ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ بھی ہے، انسانوں کے درمیان باہمی خیرخواہی، دوسروں کی ضروریات پورا کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اجتماعیت کو پیش نظر رکھنا. تو اجتماعیت بڑی اہمیت کی چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات میں بڑی خوبی کے ساتھ واضح کیا. اب اس اجتماعیت کے مقاصد کیا ہوں؟ اس رمضان مبارک کے مہینے میں بنیادی طور پر دو امور ہمارے ذمے لگائے گئے. دن کے وقت میں روزہ اور رات کے وقت میں قیام اللیل، یعنی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا. اس ماہ مبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ. قرآن اور رمضان ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. رمضان المبارک میں ہی قرآن حکیم کی تکمیل ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں ہی اس کا نزول شروع ہوتا ہے. اس کے پروگرام کی تکمیل غزوہ بدر اور فتح مکہ کی صورت میں ہوتی ہے، اور نزول بھی رمضان المبارک میں قرآن کا ہوتا ہے. تو قرآن حکیم کی تلاوت، اور وہ بھی رات کی تنہائیوں میں، قیام اللیل، قرآن حکیم پر غور و فکر، قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کی عظمت کا پیدا ہونا. قرآن حکیم جو ذمہ داریاں ایک مسلمان کی بیان کرتا ہے، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ رکھنا. وہ اس ماہ مبارک، قرآن حکیم کو اس ماہ مبارک سے بڑی خصوصی نسبت ہے. اس لیے اس ماہ مبارک کے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت ہے. اس کا پیغام سمجھا جائے، اس کے مقاصد سمجھے جائیں، اس کے مضامین کا ادراک کیا جائے، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے عزم اور ارادہ کیا جائے. اور دوسری اہم ترین عبادت خود روزہ ہے، جو انسان کی اصلاح کرتا ہے. صبح سے شام تک جو مقررہ وقت روزے کے لیے، اس کے ذریعے سے اپنی بہیمیت کو توڑنا ہے اور اپنی ملکیت کو طاقتور بنانا ہے. جب انسان یہ دو کام کرتا ہے تو ہر کام کا ایک مثالی وجود اس کائنات کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. جس آدمی نے بھی روزہ رکھا تو روزے کا ایک وجود، ایک جسم وجود میں آ جاتا ہے. وہ وجود بولتا بھی ہے، سفارش بھی کرتا ہے، وہ تمام امور سر انجام دیتا ہے جو کسی نورانی وجود کے اندر پائے جاتا ہے. جیسے فرشتے کا ایک وجود ہے، ایسے ہی وہ روزہ جو اس نے دن بھر میں رکھا اور صرف اللہ کے لیے رکھا تو وہ بھی اپنا ایک نورانی وجود پیدا کر لیتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اسے وجود تشبیہ ہی کہتے ہیں کہ وہ عمل اور عبادت مالا اعلیٰ کے ساتھ مشابہت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے انوارات کے ساتھ اپنا ربط پیدا کر کے اپنا ایک وجود تشبیہ ہی پیدا کر دیا۔ یہ وجود تشبیہ اس انسان کے لیے جس نے وہ روزہ رکھا ہے، جس نے اس وجود کو تخلیق کیا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے، اپنی خواہشوں کو ختم کر کے، اس نے جو وہ ایک کیفیت روحانی اس کے جسم میں پیدا ہوئی اور اس کی اپنی روح کے ساتھ وہ وجود چمٹ گیا، ملصق ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے کا وجود قیامت کے دن ایک انسان کی سفارش کرے، جس انسان نے وہ روزہ صدق دل کے ساتھ، صحیح کیفیت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ رکھا، وہ اللہ میاں سے سفارش کرے گا۔ انسان کی اگر کوتاہیاں، کوئی غفلتیں، جس نفس انسانی سے کچھ جرائم ہو چکے ہیں، تو اس کی بخشش کی سفارش کرے گا، اور اگر نیک تھا تو اس کے درجات کی بلندی کی سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا۔ تو جتنا اعلیٰ معیار کا روزہ ہوگا، جتنی اس کے اندر نورانیت اور طاقت اور قوت ہوگی، اتنی ہی اس کی سفارش اعلیٰ ترین درجے کی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کوئی کام کروانا ہو تو بسا اوقات ضرورت پیش آتی ہے کہ اعلیٰ حکام کے سامنے سفارش کروائی جائے، کوئی سفارشی ہو، اور نہیں تو کیس صحیح طور پر پٹ اپ کرنے کی سفارش تو کرانی پڑتی ہے، کیونکہ کیس ہی غلط طریقے سے گیا ہو تو جو اس پر فیصلہ آئے گا وہ غلط ہو۔ بات تو پورے طریقے سے پہنچ جائے، اصل بات پہنچ جائے، سفارش کا سب سے اہم ترین کام یہ ہوتا ہے۔ جھوٹی سفارش کی بات نہیں ہوگی کہ کام غلط ہے اور سفارش اس کے لیے کی جائے کسی برے مقصد کے لیے، غلط کام پر چھڑانے کے لیے، یہ سفارش نہیں ہوتی۔ سفارش کا تعلق کسی چیز کا اصل حقیقت کے ساتھ، جس کا جو حق بنتا ہے اس کے دلوانے کے لیے کسی سے سفارش کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی کہ کسی آدمی کو کسی حکومت یا بادشاہت کے دربار میں وجاہت حاصل ہو، مرتبہ اور مقام حاصل ہو، لوگ اس کی بات یا کوئی افسر اس کی بات مانتا ہو، تو وہ کسی کمزور آدمی کی سفارش کر کے اس کا کام کروا دے جو صحیح اور حقائق پر مبنی ہے، اس کے لیے بڑا اجر بیان کیا۔ زبان سے سفارش، اس کی حمایت، اس کی اصل حقیقت کر دینا، اس کو نظر انداز کرنے سے روکنے اور اس پر توجہ اور شفقت کرنے کی سفارش کرنا۔ تو سفارش بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ جہاں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن ہر انسان خوف زدہ ہوگا، وہاں اس کا یہ روزہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ اب یہ سفارشی جتنا طاقتور ہوگا اتنی ہی اونچے درجے کی سفارش ہوگی، وہ گواہی دے گا
اس بندے نے واقعی یہ کام بڑی مشقت سے کیا ہے، اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اسی طریقے سے کتاب مقدس قرآن حکیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ یہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن ایک انسان کی سفارش کرے۔ روزہ کہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کھانا پینا اور اپنی شہوت کو کنٹرول کیا، اے اللہ تیرے لیے، لہذا اس کو معاف کرو، اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح قرآن حکیم آ کر سفارش کرے کہ اس نے یہ میری تلاوت کی ہے، اس کے پیغام کو سمجھا ہے، اس سے شعوری وابستگی اختیار کی ہے، اس پر اس نے عمل کیا ہے۔ تو قرآن جب انسان تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی خارج میں اپنا ایک وجود بنا لیتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کائنات کے اندر محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا ایک وجود بنا لیا۔ آپ جسم سے کوئی عمل کریں یا اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں، یہ پوری کائنات اسے ریکارڈ کر رہی ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، اور وہ وجود اصل انداز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو منع کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہا کریں، کوئی گالی گلوچ نہ کیا، کیونکہ ان سے نکلا ہوا کوئی جملہ پتہ نہیں کس وقت قبول ہو جائے، کیونکہ جو زبان سے جملہ نکالیں گی، ماں خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے، اور خاص طور پر ماں کو جب تکلیف ہوتی ہے، وہ جب اپنی اولاد کو کوئی برا بھلا کہتی ہے تو سیدھا عرش تک پہنچتا ہے وہ، اور اس کے جملے کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آنی چاہیے اس کے اسباب حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے زبان سے غلط جملہ نکالنا بھی نقصان کا باعث ہے، کیونکہ وہ جملہ بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ ہم جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کا نور ہے، اللہ کا کلام ہے، جب اس کو پوری عظمت، ہیبت و جلال اور پوری توجہ، معانی اور مفاہیم کا لحاظ رکھ کر اللہ کا کلام سمجھ کر جب ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو قرآن حکیم کا بھی ایک وجود مثالی، وجود تشبیہی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن جو آپ نے مثلا آج پڑھا، اس رمضان المبارک میں پڑھا، اس کا اپنا ایک وجود ہے، جتنی دفعہ پڑھا اتنی دفعہ وجود بن گیا، وہ ایک نورانی وجود ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن حکیم میں کہ یہ ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور اس نور کو جو آدمی بھی اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے، اپنے عقل و شعور سے پڑھتا، سمجھتا اور اس کی اساس پر عزم اور ارادہ کرتا، ویسے ہی اس کا ایک وجود خارج میں بن جائے۔ وہ وجود چونکہ اس بندے نے تخلیق کیا ہے تو اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہو، وہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہو۔ جب یہ انسان قیامت میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو وہاں یہ قرآن حکیم سفارش کرے گا، قیامت کے دن سفارش کرے گا اس کی کہ اس بندے نے میری تلاوت کی تھی، اس نور کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا تھا، اس کے نتیجے میں اس کی غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں جو ہیں وہ نظر انداز کی جائیں، اس کو جنت میں داخل کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے زمین تک ایک رسی, نورانی رسی پھینک رکھی ہے, حبل اللہ الممدود جسے کہا گیا, ایک رسی لٹکی ہوئی, جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب. تو قرآن حکیم نور کی ایک رسی ہے. اب جس جس نے بھی جس جس درجے میں اس نور کی رسی سے رابطہ پیدا کیا, تو اس کا اس نور کے ذریعے سے ملا اعلیٰ کے ساتھ, عرش الہی کے ساتھ, ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق قائم ہو. یہ نور کی رسی, اس کو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان بھی اس کے ساتھ جڑ جائیں تو تب بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہے. آج کل تو اس کا سمجھنا بڑا آسان ہو گیا, یہ جو نیٹ کی کیبل پوری دنیا میں بچھی ہوئی ہے وہ ذرا سی ہے, معمولی سی, لاکھوں کروڑوں کالیں تصویریں, ہاں جی, تمام چیزیں اس چھوٹی سی کیبل کے اندر سے, جو باریک باریک جی اس کے اندر سے چیزیں گزر رہی ہیں, اس سے ٹریفک آ جا رہی, کبھی ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہیں. سرور جس کے ذریعے سے آپ کے موبائل کا رابطہ ہے, کبھی ایک کی آواز دوسرے سے مختلط ہو کر نہیں پہنچ, آپ ہی کی آواز ہے, چاہے آپ کہیں دنیا کی کسی بھی دور دراز کے خطے پہ کسی سے بات کرو. تو جب تم لوگوں نے ایسی چیز ایجاد کر لی کہ جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کالیں بیک وقت گزر سکتی ہیں, تو اللہ نے جو رسی آسمان سے قرآن حکیم کی صورت میں اس دنیا میں پھینکی ہے, حبل اللہ الممدود, رمضان المبارک میں جسے اللہ نے نازل کیا قرآن حکیم, آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کے اختتام تک کوئی کھربوں سے بھی زیادہ انسان جو ہے اس رسی سے رابطہ پیدا کر چکے. 1400 سال ہو گئے, اس وقت بھی 1.5-2 ارب مسلمان ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن حکیم کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط. 2-2.5 ارب کے قریب انسان اس قرآن حکیم کے نور کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں. مسلمان ہے, نماز پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنا ہے, اس کے علاوہ قرآن پڑھتا ہے تو تب بھی کیا رب. اور 1400 سال سے اربوں انسانوں نے, صحابہ, تابعین, اولیاء اللہ, علماء ربانیین, جنہوں نے اس نور کی اس روشنی کے ساتھ ربط پیدا کیا, اور ہر ایک کا الگ الگ ڈیٹا محفوظ ہے اللہ میاں کے پاس. اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان مبارک ایام میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے توجہ کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت, قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی, قرآن حکیم کے ساتھ تعلق, پھر اس کے مطالب, مفاہیم اور عقل و شعور کے ساتھ اس کے سمجھنے کا عمل. ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ تلاوت صرف گزر جانے کا نام نہیں ہے, گو خالی تلاوت بھی نورانیت پیدا کرتی ہے اور اپنا وجود رکھتی, اس پر بھی ثواب اور انعام ہے. یہ بات قطعی طور پر غلط ہے جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی بغیر سمجھنے کے قرآن حکیم پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, غلط کہتے ہیں. بغیر سمجھنے کے بھی کوئی آدمی کسی نور اور روشنی سے رابطہ پیدا کرے تو فائدہ تو ہوتا ہے. ایک آدمی بجلی کے نظام کو جانتا نہیں کہ تار سے کرنٹ کیسے آتا ہے, لیکن وہ تار اپنے گھر میں لا کر اس نے لگا لی بلب لگا لیا تو گھر تو روشن ہو جائے گا نا. یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ اس نے بجلی کا نظام تو سمجھا نہیں, اس کو یہ تو پتہ نہیں کہ بلب جلتا کیسے ہے, اس کی سائنس کیا ہے, تاریں کیسے کام کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ. بس کسی الیکٹریشن, اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو الیکٹریشن بھی وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا, بس صرف کام کرنا آتا ہے کہ یہ تار فلانی ہے اور یہ فلانی ہے اور جگاڑ لگاؤ اور بلب جلا لو. تو بھائی نور ہے, نور کی تار ہے, اس تار کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہوگا فائدہ تو ضرور ہوگا. یہ صحیح ہے کہ پورا اور کامل فائدہ تب ہوتا ہوگا کہ جب آپ کو مکمل طور پر اس چیز سے, اس پیغام سے, اس نور سے آگہی حاصل ہو. تو اس نور کے ذریعے سے ہمیں کہا کیا گیا ہے, اس کی اصل طاقت اور قوت کیا ہے, اس کی پاور کیا ہے. ویسے ہی دو تارے خرید کر گھر میں تار لگا لو اور وہ اتنی ناقص وائرنگ ہو کہ چار دنوں بعد جل جائے, لیکن جو جانتا ہے بجلی کے پورے نظام کو تو جتنا لوڈ ہوگا اس کے مطابق ہی تار بچھائے گا, اس کے مطابق ہی بلب لگائے گا. تو جس وقت تک اس کی ضرورت ہوگی وہ جلتا رہے گا. ایسے ہی جو آدمی قرآن حکیم کا فہم اور شعور رکھتا ہے, اس کے معنی جانتا ہے, اس کا مطلب جانتا ہے, اس نے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی, جو حکم ارشاد ہے, اس کی معنویت کو سمجھتا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے, تو یہ عزم اور ارادہ بھی اس قرآن حکیم کی تلاوت کے نور اور وجود کے ساتھ شامل ہوتا ہے. عزم کمزور سا ہے, ارادہ ڈھیلا سا ہے, محض خیال کا جھونکا آیا اور گزر گیا, یا یہ کہ ایسا پختہ عزم اور شعور کہ جو آپ کے دماغ کو روشن کر دے, آپ کی عقل کو بلند بنا دے, آپ کے قلب کے اندر جرأت اور ہمت پیدا کر دے, آپ کے نفس کو مہذب بنا دے, تو وہ پیغام انسانیت جو قرآن حکیم کی صورت میں ہے اور اس نے آ کر آپ کے دماغ کو روشن کیا, آپ کے قلب کے اندر جرأت پیدا کی, آپ کے نفس کے اندر صلاحیت پیدا کی, آپ کی عقل کو بلند کر دیا, گرد و پیش کی سوسائٹی کے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دی. کیونکہ قرآن حکیم اللہ کا نور ایسا نور ہے جو عقل بڑھاتا ہے. قرآن حکیم نے اول سے آخر تک انسانیت کو اپنا موضوع بنایا ہے, انسانی اجتماع کو. قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہی المجتمع الانسانی ہے, انسانی سوسائٹی ہے, انسانی سماج ہے. تو سماج کی مشکلات کیا ہیں, سماج کی پریشانیاں کیا ہیں, اس اجتماع میں کہاں اور کن کن مواقع پر اجتماعی تعلقات میں خلل واقع ہو سکتا ہے, خرابی پیدا ہو سکتا ہے, خاندانی نظام میں کیا خلل پیدا ہو سکتا ہے, ایک خرید و فروخت اور لین دین کے کاروبار اور تجارت میں کہاں اور کیسے خرابی پیدا ہو سکتی ہے, ایک شہر اور ریاست اور ایک قومی نظام کے اندر کون کون سی خرابیاں در آتی ہیں. قرآن حکیم اس حوالے سے عقل پیدا کرتا ہے کہ یہ ممکنہ خرابیاں ہیں, اور خرابیاں پیدا کرنے والے یہ انسان ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اس طرح کی خرابیاں پیدا کی, فرعون, قارون, حامان, شداد, نمرود, جالوت, قیصر و کسریٰ, ابو جہل, یہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور ان خرابیوں کا یہ علاج و معالجہ ہے جو نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، ہود اور صالح نے، ابراہیم اور یوسف نے، موسیٰ اور عیسیٰ نے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے انسانی اجتماع کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے۔ تو انسانیت کا تاریخی تجربہ، انسانیت کے اجتماعی مسائل کا ادراک کرواتا ہے قرآن حکیم، اور اس کے حل کرنے کی عقل پیدا کرتا ہے۔ آپ ہی بتائیے، کسی انسان کے سامنے کسی پیش آمدہ مشکل کو حل کرنے کی عقل آ جائے، دماغ روشن ہو جائے، راستہ مل جائے کام کرنے کا، تو وہ خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بڑا خوش قسمت ہے کہ کسی کو اپنے کام کاج سے متعلق بنیادی رہنمائی مل گئی، ضابطہ مل گیا، طریقہ کار مل گیا، عقل پیدا ہو گئی، جرات پیدا ہو گئی، ضبط نفس پیدا ہو گیا۔ تو قرآن حکیم یہ کام کرتا ہے، اس لیے قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا گیا اس رمضان المبارک، اور اس کے لیے فرمایا قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، دن میں تو جو فرض نمازیں یا نوافل ہیں وہ، اور رات کو کہا تطوعاً، وہ ہر انسان پر فرض اور لازمی نہیں کیا گیا کہ عام آدمی، مزدور آدمی کام کاج کرتا ہوا دن بھر کا تھکا ہوا روٹی کمائی ہوئی، تو رات کو اس پر فرض نہیں کیا گیا کہ وہ آ کر کیا ہے پڑھے، لیکن وہ لوگ جو کسی ریاست، کسی قوم، کسی جماعت کی قیادت اور رہنمائی کرنے والے ہیں، ملک کا اجتماعی نظام چلانے والے ہیں، اس کی ذمہ داریاں رکھنے والے ہیں، معلم ہیں، رہنما ہیں، قائدین ہیں، ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ وہ کیا ہے، قرآن کے ساتھ رات کی تنہائی میں اپنا تعلق قائم کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز میں، تو دراصل اللہ سے مکالمہ کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، تمہارے قبلے کی دیوار اور تمہارے درمیان اللہ میاں ہوتا ہے، اس لیے قبلے کی طرف تھوکنے سے منع بھی فرمایا، تو اللہ میاں سے تم بات چیت کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو۔ جب اللہ سے مکالمہ ہے رمضان کی راتوں میں، تراویح میں، نوافل میں، تو اس مکالمے میں قرآن حکیم نے جو مکالمہ انسانی تاریخ کے حوالے سے اپنے انبیاء اور ان کی اقوام کے درمیان جو مکالمہ ہے، وہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ جب پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام اور پیغام پڑھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ شعور پیدا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اس جدوجہد کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں وہ جرات اور ہمت پیدا ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام میں فرعون سے مقابلے کی، وہ جرات اور ہمت پیدا ہوتی ہے جو نوح علیہ السلام میں 950 سال دشمن کے خلاف اپنی قوم کو دعوت دینے، ملا اور مطرف کو ڈرانے، دین حق کی طرف لانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا. وہ جدوجہد آتی ہے جو یوسف علیہ السلام نے پورے مصر میں انقلاب برپا کرنے کے حوالے سے کی تھی. مکالمہ ہے جب قرآن حکیم سنتا ہے انسان اور توجہ سے سنتا ہے، مفاہیم پر غور کر کے سنتا ہے، تو نورانیت کا ایک پورا ماحول اس کے وجود سے لے کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا مکالمہ ہے، اس کے جو حضور میں کھڑا ہے، تو ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حافظ نہیں تھے، قرآن پاک حافظ ان کو پڑھاتا تراوی میں، تو جیسے ہی حافظ سے کوئی غلطی ہوتی قاری سے، تو انہیں پتہ چل جاتا تھا، اور پتہ چلنے پر وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ یہ جو جملہ پڑا ہے اس نے، یا جو بات غلط کی ہے، غلطی کی ہے، یہ درست نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو حافظ نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا؟ انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ جب قرآن صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے تو نور کی وہ تار جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے قرآن حکیم کی، وہ اس کا تسلسل باقی ہوتا ہے، روشنی اپنی پوری فل طاقت کے ساتھ تمام مقتدیوں کے دلوں پر پڑ رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ غلطی کرتا ہے تو وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. نور کے نزول کا وہ جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں سیاہی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قاری صاحب نے جو ہے ان سے غلطی ہو رہی ہے. تو قرآن حکیم کا ایک نور نازل ہو رہا ہے، اسی لیے تلاوت قرآن حکیم اور قیام اللیل کے آداب بیان کیے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں، نام ان کی کتاب کا ہے ضیاء القلوب، دلوں کی ضیاء اور روشنی، اس میں جو معمولات مشائخ کے بیان کیے ہیں، چاروں سلسلوں کے مشائخ کے معمولات بیان کیے، اور تمام سلسلوں کا اجتماعی جو معمول وہ تلاوت قرآن حکیم. تلاوت کے آداب اور طریقہ کار بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے کہ ایک فرد قرآن حکیم سے سچا رشتہ قائم کرنے کے لیے کن بنیادی آداب کا لحاظ رکھے، کون سی اس کی کیفیت ہونی چاہیے. اجتماع میں جانے سے پہلے جو محسنین ہیں وہ پہلے تنہائی میں بیٹھ کر یہ مشق کریں کہ بالکل علیحدہ ہو کر تمام دنیا کے خیالات کو دماغ سے جھٹک کر تلاوت سے پہلے کوئی خیال اور نہ ہو، صرف ایک ہی خیال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے کلام کا، بس یہ کلام الہی، ایک خیال ہو، اور پھر تمام تر آداب تمام تر عظمتوں کے ساتھ یکسو ہو کر خیالات کی یلغار سے نکل کر صرف ایک خیال کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرے کہ اس کے الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، آیت قرآنی زبان سے ادا ہو رہی ہے، اور جو کچھ زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ کا دل سن رہا ہو، آپ کا وجود سن رہا ہو، کیونکہ دل کے بھی کان ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہیں، دل کا بھی دل ہے، تو دل کے دل سے، دل کی آنکھ سے، دل کے کان سے اپنے ہی تلاوت کو توجہ سے سنیں۔ خیال دور کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ نے جو دماغ میں خیال پیدا ہوا اپنے کان کو ادھر لگا دیا، اپنی توجہ آپ نے ادھر کر دی، اپنے قلب کو ادھر متوجہ کر دیا، تو انتشار پیدا ہوگا، خیالات کی یلغار ہوگی۔ لیکن خیالات کو جھٹک کر ایک خیال کہ یہ کلام اللہ ہے اور عظمت والا کلام ہے، اور جس چیز کی عظمت انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، خاص طور پر جب عشق ہو جائے، تو اپنے معشوق کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، باقی خیالات جھٹک دے، اور صرف اس کلام کو جو زبان سے پڑھ رہا ہے، اپنے کانوں سے، دل کے کانوں سے، اپنی عقل سے، اس کے مفہوم اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے توجہ سے پڑھے، کہ وہ اپنی ہی تلاوت کو خود اپنے دل سے سن رہا ہے، اور پھر اس مشق کو بڑھانے کا بڑا اہم طریقہ، اس کو اتنا بڑھا دے، اتنا بڑھا دے، اتنا بڑھا دے کہ خود اس کا دل بولنے لگ جائے۔ محسنین کی کیفیات، عام آدمی تو صرف قرآن حکیمی کی تلاوت کر لے تو کافی ہے، لیکن جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا، گویا کہ اس کا دل پڑھ رہا ہے۔ ایک وقت آئے کہ زبان سے نہ بھی پڑھے تو دل پڑھ رہا ہے، دل کا نور، وہ اس نور کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اس کے ساتھ اس کی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی۔ بلکہ حضرت نے لکھا ہے کہ مشق کرے اور یہاں تک مشق کرے، ایک محسن آدمی جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ کلام الہی اس بیری سے ظاہر ہو رہا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام پر مکالمہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، تو جتنی زیادہ آداب، عظمت اور اہمیت کے ساتھ خیالات کی یلغار کو توڑ کر صرف قرآن حکیم کا خیال، قرآن حکیم کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مقصد، اس کے احکامات، اس کی ہدایات کی طرف جب یکسو ہو کر انسان پڑھتا ہے، تو اتنے ہی قرآن کا وہ وجود، وجود تشبیہی جو اس بندے نے پڑھا ہے، اتنا ہی زیادہ مضبوط، طاقتور اور نورانی بنتا ہے، اور اتنی ہی سفارش کیا ہے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، قرآن حکیم سے تعلق کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا۔ کس نے قرآن زیادہ پڑھا تھا؟ امامت کا مستحق بھی اسے قرار دیا، رہنمائی کا مستحق بھی اسے قرار دیا، کہ قرآن پڑھا، سمجھا، اس کے احکامات معلوم کیے، اور ان احکامات کے مطابق عمل کرنے کی سیاسی حکمت عملی، معاشی حکمت عملی، اجتماعی حکمت عملی جس نے سب سے زیادہ اختیار کی، اس کو رہنما بنایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی ایک بڑی وجہ قرآن حکیم کی وہ ہماگیر نسبت ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے صدیقیت کے مقام میں. قرآن حکیم کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق آپ کا تھا، پھر قرآن حکیم کے پیغام پر عمل کرنے کی جو جرأت اور ہمت آپ کے اندر، باقی سب کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ. قرآن حکیم کا یہی وہ نور تھا جو آپ کی زبان سے بول رہا تھا کہ جب فتنہ ارتداد پیدا ہوا، لوگ مرتد ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، کچھ لوگوں نے ارتداد تو اختیار نہیں کیا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہیں، لیکن زکات دینے سے انکار کر دیا. یہ وہ نازک لمحہ تھا کہ جہاں ایک فیصلہ لینا تھا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیا اقدام کیا. قرآن کا جو نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، آت الزکات کی جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اقیم الصلاۃ کا جو نظام بنایا، انسانی مسائل کے حل کرنے اور نظم مملکت کا ڈسپلن قائم کرنے کا جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا، اب آپ کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی اقدام کرے. ابو بکر نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک آدمی ایک چھوٹی سی رسی بھی مجھے نہیں دے گا زکات کی جو حضور کے زمانے میں دیتا تھا، تو میں جنگ لڑوں گا. یہ نہیں دیکھا کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، باقی سارے کام بھی کرتا ہے، اس نے زکات کی ایک رسی دینے سے انکار کیا ہے بالفرض. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ضرور بھی ضرور جنگ لڑوں. یہ اعلیٰ درجے کا قرآن کا تعلق تھا نا، صدیق اکبر کے پڑھے ہوئے قرآن کا وجود تشریح، وہ جو نورانی وجود جس نے ابو بکر صدیق کے سر سے پاؤں تک آپ کے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا، آپ کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اس نے یہ شعور دیا، یہ جرأت مندانہ فیصلہ کیا. شروع میں عمر فاروق نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ آپ ذرا رحم کریں لوگوں پر، ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکات ہی نہیں دے رہا نا، تو آپ اسے جنگ لڑیں گے. تو قرآن کی جرأت دیکھیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری ہے. ابو بکر صدیق نے کہا عمر فاروق سے، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. عمر فاروق سے کہا کہ تو جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا جابر تھا، بڑی سخت باتیں کرتا تھا، اب دین کے اندر آ کر، اسلام کے اندر آ کر ایسی کمزوری کی باتیں کرتا ہے؟ قرآن کی اساس پر جو نظام زکوٰۃ بنا ہے اس میں ایک حصے کا بھی اگر کوئی آدمی انکار کرے گا میں اسے جنگ لڑوں، کیونکہ اگر میں نے اس وقت اس کی حفاظت نہ کی تو قرآن کی حفاظت ختم ہو جائے گی. آج زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، کل کو نماز کا انکار کریں گے، پرسوں کو کسی اور چیز کا انکار کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سسٹم میں سر منہ انحراف اور تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. کیوں کہ یہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، کان خلقہ القرآن. ایک قرآن وہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، اور ایک قرآن چلتا پھرتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے قائم کیا 23 سال میں. اب اس قرآن کی اگر کوئی جو چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں سے کوئی آدمی معمولی سی بھی تبدیلی کی بات کرے گا میں اس کے خلاف جنگ ہوں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ کہا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ ابو بکر کو اس معاملے میں شرع صدر ہو گیا، سینہ کھل گیا، قرآن کا وہ نور جو ہے اس نے اپنی طاقت اور قوت منوائی، اس حد تک کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں غور و فکر کرتے کرتے ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ قرآن جو ہے اس کا نظام جو ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ جہاد اور قتال کا اعلان کریں، ہم کرتے ہیں۔ تو قرآن کا فہم، قرآن کا مطلب، قرآن کا نظام ابوبکر صدیق نے سمجھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم اور شعور اعلیٰ ترین درجے، بظاہر قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہیں بھی کہ جو زکوٰۃ کی ایک رسی کا منکر ہو تو اس سے جنگ لڑو، لیکن زکوٰۃ کا حکم دیا اور زکوٰۃ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنا دیا، اب کسی کو اس ڈسپلن کو توڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ جرت اور ہمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنا دیا کہ کفر و ظلم کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور ظالم طاقتوں اور قوتوں کی گردن اڑانی ہے۔ غزوہ بدر میں، رمضان کے مہینے میں قرآن کا یہ پیغام واضح کر دیا، اس کا عملی طریقہ کار یہ ہو، دشمن کے علاقے فتح کرنے ہیں، دین کو کرنا ہے فتح مکہ میں، رمضان المبارک کے مہینے میں سمجھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا پیغام۔ اب صحابہ نے یہ سمجھا اور اسی قرآن کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھیل گئے، قیصر و کسریٰ کو شکست دی، ظلم کے نظام توڑے، عدالتیں فرسودہ ختم کر دیں، سیاست ختم کر دی، معیشت ختم کر دی، ایک انقلاب برپا کر۔ یہ قرآن کا ہی پیغام ہے۔ اب قرآن پر ایمان، قرآن کے ساتھ تعلق اسی طریقے سے لانے کا حکم دیا ہے جیسے صحابہ نے اس پر ایمان کیا۔ قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، جو صحابہ کا عزم تھا، جو صحابہ کا ارادہ تھا، جو صحابہ کا روزہ تھا، صحابہ کا قرآن حکیم کی تلاوت تھی، ان کا جو تعلق قرآن حکیم کے ساتھ تھا کہ اس کا کامل اور مکمل نظام اپنی سوسائٹی میں نافذ کر، یہ نہیں کہ آدھی بات کر لی آدھی بات چھوڑ دی۔ قرآن ہی کو سمجھ کر تو عمر فاروق نے یہ بات کہی، روزے والی آیات کا ترجمہ بیان کیا، مطلب بیان کیا، جس میں کہا گیا کہ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے، تو روزہ کسے کہتے ہیں؟ عمر فاروق نے یہ بات فرمائی، لیس الصیام ترک الطعام والشراب، روزہ یہ نہیں ہے کہ کھانا اور پینا چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ روزے کا تعلق کہ آپ روزے میں یہ چھوڑیں، من الکذبی والباطلی والزوری، جھوٹ سے اور باطل نظام سے۔ روزے کا مطلب صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں، بلکہ جھوٹ بولنا چھوڑنا، یہ بھی شامل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باطل کو چھوڑ کر، باطل کی ضد کیا ہے؟ حق، جھوٹ کی ضد ہے سچ، سچ اختیار کرنا، سچائی پر قائم رہنا، باطل کی ضد ہے حق، حق پر قائم رہنا، باطل کو چھوڑ رہا۔ اور اگر کسی معاشرے میں جھوٹ کا راج ہو، کسی معاشرے میں باطل اور ظلم کا راج ہو، تو وہاں روزے کا مطلب عمر فاروق بتلا رہے ہیں، قرآن سمجھا ہے نا انہوں نے، روزے کا حکم قرآن میں ہے اور قرآن سمجھ کر اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باطل کا چھوڑنا بھی ضروری ہے، باطل میں رہے، باطل کو قبول کرے، باطل کے پیچھے چلے، حقائق کا انکار کرے، جھوٹی باتوں کے پیچھے چلے، جھوٹی سیاست، جھوٹی ریاست، جھوٹی معیشت، جھوٹا نظام وہ موجود ہو اور پھر روزہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح کا روزہ رکھتا ہے وہ سوائے بھوک پیاس برداشت کرنے کے اور کچھ نہیں، اور غفلت کے ساتھ جو رات کو قیام کرتا ہے وہ سوائے جگراتے کے اور کچھ نہیں کرتا، نہ قرآن سمجھا، نہ قرآن سے تعلق قائم کیا، نہ اس کے مقاصد سمجھے، رات گزار لی تو پھر جگراتا ہے بس، اس نے اور تو کچھ نہیں کیا۔ لیکن اگر اس رات کے جاگنے میں اس نے قرآن توجہ سے سنا، اس کا مطلب سمجھا، اس کے مقاصد اور جو احکامات شریعہ ہیں وہ معلوم کیے، ان پر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ کیا، تو اس نے اصل میں قیام کیا۔ رات کا قیام یعنی بستر سے اٹھ کر قرآن حکیم کے پڑھنے سمجھنے کے لیے کوشش کرنا، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں یہ باتیں سمجھ میں آئیں، مقاصد سمجھ میں آئیں۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد دوستو یہی ہے کہ جو اصل قیام اللیل ہے، رات کو قرآن حکیم کو توجہ سے سننا، پھر اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنا، اس کے لیے جگراتا کرنا، یہ قیام اللیل۔ اور اگر رات کو بھی آدمی ادھر ادھر بازاروں میں گھومتا پھرے اور موبائل سے کھیلتا پھرے اور ادھر ادھر وقت ضائع کرے، تو پھر قیام اللیل تو نہ ہوا، وہ تو بس جگراتا ہے، تو وہ کیا فائدہ۔ بات یہ ہے کہ وہ قیام اللیل پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن حکیم کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے، اس کے نور سے رابطہ پیدا کرنے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے، اس کی تلاوت کو معمول بنانے، اس کے ساتھ نسبت جوڑنے کے لیے رات گزرے اور دن روزے کی حالت میں ہو، جھوٹ باطل غلط چیز جو دنیا کی ہے اس سے انسان برات کا اعلان کرے۔ صرف کھانے پینے سے رکنا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے سے، اس غلط اور باطل سسٹم کے ساتھ تعاون کرنے سے، اس کا اعلی کار بننے سے نجات حاصل کرے، زبان بند رکھے، اپنے دل و دماغ کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے، اپنی رائے کو باطل کے حق میں استعمال ہونے سے بچائے اور حق کے لیے اپنی رائے قائم کرنے کے لیے دن گزارے، تو پھر یہ دو چیزیں مل کر انسان کے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ سفارش کریں۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم، پوری کی پوری قوم، محلہ، جماعت، شہر، وہ اس طریقے سے قیام اور صیام کرے، قرآن حکیم سے سچا تعلق قائم کرے، روزہ رکھے اللہ کے لیے اور سارے کام کرے، تو پھر اس پورے معاشرے سے شیطان غائب ہو جاتا ہے، گرفتار گویا کہ ہو گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا شیطان۔ تم جب تک اجتماعی طور پر اپنے اپنے شیطانوں کو کنٹرول نہیں کرو گے، اس وقت تک شیطان کسی قید میں نہیں جاتے، وہ تبھی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں جب انسان اجتماعی طور پر عزم اور ارادہ کرے، تب اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ جو ہم اس اجتماع میں ہیں، ہمیں اس اجتماع کے جو بنیادی تقاضے صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، مجددین امت نے اختیار کیے ہیں، اس کے تقاضوں کے مطابق ہمیں رمضان گزارنا ہے۔ رمضان بھی اور قرآن حکیم سے بھی اپنا نسبت اور اپنا تعلق، دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ تو اس وقت ہماری سب کی ضرورت ہے کہ صدق دل کے ساتھ ان دونوں کاموں کو پورے عزم، عقل، شعور، جدوجہد اور کوشش کے ساتھ سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور یہ عزم اور ارادہ کرنا کہ ہر طرح کے باطل نظاموں، جھوٹے نظاموں، جھوٹی پہلوؤں، جھوٹی ریاستوں، جھوٹی قومیتوں سے برات کا اعلان کرنا، اور انبیاء کے صحیح مشن اور قرآن حکیم کی صحیح تعلیمات کے مطابق اپنا اجتماعی اور انفرادی نظام قائم کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا، یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے اور قرآن حکیم کے انوار کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔